بازی تیسرا حصہ، پارٹ نمبر ایک، مصنف ایم اے راحت، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری۔ دونوں کے نمبر میرے پاس ہیں، فینی نے کہا۔ میں حیران رہ گیا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے جناب، آپ یہ سمجھ لیں، اس نے فوراً ہی جواب دیا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کیا نمبر ہے گل کا؟ میں نے سوال کیا تو فینی نے ایک نمبر دہرا دیا اور میں واقعی حیران رہ گیا۔ باہر طور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بہروز اب بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ بھائی یہ سیکٹری تو کچھ کمپیوٹر قسم کی چیز لگتی ہے، اسے یہاں آئے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور یوں لگتا ہے جیسے اس نے ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اچھی لڑکی ہے چیف، بے پناہ خوبصورت، میں تو اس کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، میرا مطلب ہے رہ گیا ہوں، بہروز نے کہا۔ مجھے اس کے حسن سے کوئی دلچسپی نہیں، البتہ اس کی کارکردگی بے حد شاندار ہے۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور گل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ گل سے، میرا مطلب ہے لیڈی جہانگیر سے۔ چند سیکنڈ ہولڈ کیجئے، میں بلائے دیتی ہوں۔ دوسری طرف سے بھی جواب ملا اور چند لمحے بعد لیڈی جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ گل، ہیلو گل، کیسے مزاج ہے؟ کون صاحب؟ بھائی میں تمہارا قدیم دوست بول رہا ہوں، ناصر کہہ لو، منصور کہہ لو، اور اگر کچھ مزید کہنا چاہتی ہو تو شہزادہ کہہ لو۔ اوہ میں تو شہزادہ ہی کہوں گی، گل کی آواز سنائی دی۔ کہو کیسے فون کیا؟ میں تم سے ملنا چاہوں گا گل۔ تو اس میں تردد کی کیا بات ہے؟ میں خصوصی طور پر تم سے ملنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے تنہائی میں۔ اوہ تو پھر 11:30 بجے رات کو آ جاؤ، کیونکہ 11 بجے پروفیسر اور سخاب اپنی خوابگاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ 11:30 بجے بنگلے کے اگبی حصے میں آ جاؤ، وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، میں اسے کھلا رکھوں گی اور وہیں تمہارا انتظار بھی کروں گی۔ گل نے کہا، مگر حضور والا یہ بنگلہ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایبک اسکوائر کے اوکب میں، جو تین بنگلے بنے ہیں انہی میں سے بنگلہ نمبر 9 ہے۔ ٹھیک ہے، میں 11:30 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایبک اسکوائر میرا دیکھا بھالا علاقہ تھا، کیونکہ یہ شہر میرا اپنا تھا، لیکن وہ کوئی بہت اچھا علاقہ نہ تھا، میرا مطلب ہے وہ متوسط طبقے کی آبادی تھی۔ پروفیسر شیرازی اور گل وہاں کیسے رہ رہے تھے، یہ بات میرے لیے بہت حیرت انگیز تھی۔ ممکن ہے وہاں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہوں، میں سوچتا رہا اور میں نے اپنا ذہن جھٹک دیا۔ گل سے ملاقات کے لیے جاؤں گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ رات 11:30 بجے میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے چہرے پر معمولی سی تبدیلیاں بھی لے آیا، اور اس کے بعد خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میرے وہاں سے نکلنے کا علم صرف بہروز کو تھا، فینی کو بھی میں نے 10 بجے آرام کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ عقبی دروازے تک چلا آیا اور وہاں سے باہر تاریکی میں نکل کر کافی دور تک آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک سڑک پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکی اور ایبک اسکوائر چلنے کو کہہ دیا۔ ٹیکسی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ان سڑکوں اور بازاروں کو دیکھ کر میرے ذہن میں بہت سی یادیں پھر سے تازہ ہونے لگی۔ تمام کی تمام سڑکیں میری جانی پہچانی تھی، میں نے نہ جانے کن کن حالات میں ان سڑکوں سے گزر کر دیکھا تھا، اور آج میں ایک بالکل نئی پوزیشن میں واپس ادھر ہی تھا۔ انسان کبھی اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ میں انہی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہا، اور انہی سڑکوں پر میں مجرم بن کر دوڑتا رہا، اور پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ کیا کیا یادیں وابستہ تھیں انہی سڑکوں سے۔ خاموش اور سنسان سڑکیں میرے ذہن کو ماضی کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خود کو سنبھال لیا، ماضی کے جزیرے تو ذہن کے گوشے گوشے میں آباد تھے۔ انہی خیالات سے چھٹکارا پانا کہاں مشکل تھا، لیکن میں خود کو ان جزیروں کے طلسم سے آزاد کروا کے حالیہ مشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایبک اسکوائر آ چکا تھا اور میں نے ٹیکسی رکوا کر بل ادا کر دیا، پھر ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ایبک اسکوائر میں زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھی، یہاں 250 اور 300 گز پر بنگلے بنے ہوئے تھے۔ بنگلہ نمبر 9 بھی اسی سائز کا اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، خوشنما ضرور تھا لیکن پروفیسر شیرازی اور گل کی عالیشان کوٹھی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی تو نہ تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ سرخاب اور پروفیسر شیرازی اسی بنگلے میں رہتے ہیں، یہ بنگلہ تو ان کے ملازموں کے رہنے کے قابل تھا، اور وہ خود اس میں کیسے گزارا کرتے ہیں؟ کیا یہ اثار کی اعلیٰ ترین مثال نہیں؟ میں بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچ گیا تو دروازہ میری توقع کے مطابق کھلا ہوا تھا اور گل نظر آ رہی تھی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بازو پر اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ گل کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا ہے۔ گل، میں نے آہستہ سے پکارا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو چھوڑ دیا اور بولی، آؤ منصور، اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ایک کمرے تک پہنچ گیا۔ یہاں نیند تاریکی تھی۔ اس کے بعد گل مجھے ایک چھوٹی سی خوابگاہ میں لے آئی۔ خوابگاہ یوں تو خوب آراستہ تھی، لیکن گل کے اس بیڈ روم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی جو میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے دوسری سمت کا دروازہ بند کر دیا اور بولی، یہ اتفاق ہے کہ میری خوابگاہ اسی کام آ گئی اور تمہاری آمد کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شکریہ گل، میری وجہ سے تمہیں ایک اور تکلیف اٹھانی پڑی۔ تم اس چھوٹے سے بنگلے میں رہتی ہو اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ، کیا تمہارا دل نہیں گھبراتا ہوگا؟ آپ کو وہ مکان یاد ہے جس میں آپ اپنی امی اور بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے؟ گل نے سوال کیا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان اگر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں خوش رہ سکتا ہے تو وہ جھونپڑی ہی اس کے لیے محل سے کم نہیں ہوتی۔ میں، پروفیسر اور سرخاب اتنے مطمئن ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اس سے قبل ہم جن عالیشان کوٹھیوں میں رہتے تھے وہ ہمارے لیے بالکل بیکار تھی۔ انسان کو ایک ایسی جگہ درکار ہوتی ہے جہاں اس کے لیے سکون ہو، محبتیں ہوں۔ وہاں سے میں تنہا نکلی، جبکہ یہاں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا گھر بھر گیا ہو۔ ہم سب یہاں اتنے مطمئن اور مسرور ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن تم نے اس چھوٹی سی جگہ کو اپنی قیامگاہ بنانے کا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے بھی آگے سے سوال کیا۔ صاف صاف بتا دوں منصور، کیونکہ چھپانے کا مقصد جھوٹ بولنا ہوگا اور میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہمیں پیسے کی شدید ضرورت تھی۔ ہم نے ہر وہ چیز فروخت کر دی جسے ہم بیچ سکتے تھے۔ ہم نے ذاتی ضروریات کو محدود رکھا۔ ہم نے فہرست بنائی کہ ہمیں کیا کچھ درکار ہوگا۔ اب ہمارے پاس دو کاریں ہیں، ایک بنگلہ ہے، ایک چھوٹا سا ذریعہ آمدنی ہے جو بآسانی ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ہم اپنے درجے کے لوگوں سے ہٹ کر ذرا نچلے درجے کے لوگوں میں آ شامل ہوئے۔ ہماری ان سے دوستی بہت زیادہ ہے اور ہم سب ان سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ کوئی ہمیں ہماری اصلیت سے نہیں جانتا، یہ سب ہمیں اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں، اپنے دکھ درد ہمیں بتاتے ہیں۔ اس طبقے کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں ان سب کے مسائل سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہم انہیں نوکریاں دلواتے ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ نوکریاں ان فرمز میں دی جاتی ہیں جو ہماری اپنی ہیں۔ میرا مقصد ہے پرنس دلاور کی۔ ہم کارآمد لوگوں کو چھانٹ لیتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ گل، میں تمہاری اور پروفیسر کی عظمت کا تو ہمیشہ سے قائل رہا ہوں۔ اچھا اچھا، اب زیادہ تکلف نہ کرو اور یہ بتاؤ کہ مجھ سے ملنے کے لیے اس قدر بے چین کیوں تھے؟ دل چاہ رہا تھا گل، اور پھر گھٹن اتنی بڑھ چکی تھی کہ تم سے ملے بغیر چارہ بھی تو نہ تھا۔ گھٹن؟ کیسی گھٹن؟ ایک طویل عرصے بعد وطن واپسی ہوئی، کچھ اپنوں کو چھوڑ گیا تھا، جن میں سے چند تو مل گئے اور چند رہ گئے۔ میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں گل، بہت کچھ، اور اس کا ذریعہ صرف تم ہی بن سکتی ہو۔ بتاؤ، تم یہ کام کرو گی؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو منصور؟ گل نے مستعدی سے پوچھا۔ عظمت کون سی فرم میں لگا ہے؟ دلاور سوپ فیکٹری کا پروڈکشن مینیجر ہے۔ گل نے بھی فوراً جواب دیا۔ اور کہاں رہتا ہے؟ ایک عمدہ سے مکان میں جو اسے فرم کی طرف سے مہیا کیا گیا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ؟ ہاں، اپنے والدین کے ساتھ۔ وہاں پر سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بارے میں تو پوچھتا ہوگا بہت زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ میں بھی خود اس طرح لا علم بنی بیٹھی ہوں۔ چمن سے تو اس کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں نے اس بارے میں کبھی سوال نہیں کیا۔ اچھا، میرا دوست ایاز کہاں ہے؟ اس کے بارے میں میں تمہیں بتا چکی ہوں منصور کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، شاید تمہارے ساتھ ہی گیا تھا، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ تشویش میں ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے اس بارے میں تغلق خان سے بات کرنی ہوگی۔ میرا خیال ہے وہ چمن سے ملتا رہتا ہے۔ گل نے بھی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں یقیناً یہ کام تغلق خان ہی کر سکتا ہے۔ اچھا گل، پروفیسر شیرازی اور سرخاب کے بارے میں کچھ اور بتاؤ نا۔ کچھ نہیں منصور، بلا وجہ تجسس کا شکار ہو رہے ہو، ہم سب بے حد مطمئن ہیں۔ بس پروفیسر کی یہ خواہش ہے کہ سیٹ جبار کا پتہ مل جائے اور اس کا پتہ صاف کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے راتوں رات کوشش شروع کر دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ چائے پیو گے؟ گل نے سوال کیا۔ نہیں شکریہ، کوئی خاص موڈ نہیں، اور پھر بنائے گا کون؟ میں بناؤں گی بھائی، اس میں کون سی مشکل پیش آ جائے گی؟ گل نے بھی آگے سے جواب دیا۔ شکریہ گل، میں نے کہا۔ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، تم سے گفتگو کرنے کے لیے بہت بے چین تھا اور تم سے گفتگو کرنے کے بعد تر و تازہ ہو گیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم جیسا آہنی شخص تمام مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں لے آئے گا جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں۔ گل نے بھی آگے سے جواب دیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے اٹھا اور گل نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ میں تمہیں روکوں گی نہیں، تمہیں نہ جانے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہاں سے جاؤ گے کس طرح؟ آگے جا کر ٹیکسی لے لوں گا۔ حالانکہ تمہیں اس سلسلے میں بہت سی سہولیات حاصل ہیں، تمہیں علم ہوگا کہ شہر میں بہت سی عمارتیں ایسی ہیں جن کی طرف اگر کبھی جاؤ تو وہاں سے کوئی بھی کار لے سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم اس کے لیے مناسب پلاننگ کر لو تاکہ تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے گل، اچھا خدا حافظ، میں نے کہا اور مجھے دروازے تک کو چھوڑنے آئی۔ میں وہاں سے نکل آیا۔ ٹیکسی کے لیے کافی دور تک پیدل سفر کرنا پڑا۔ گھر جانے کو ابھی جی نہیں چاہتا تھا۔ دفعتاً ایک خیال ذہن میں آ گیا اور میں اس پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس مخصوص علاقے کی طرف چلنے کا حکم دے دیا جہاں سیٹ جبار کی کوٹھی تھی۔ سیٹ جبار کی کوٹھی سے کافی فاصلے پر میں نے ٹیکسی رکوائی اور بل ادا کر کے ٹیکسی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ ٹیکسی دور نکل گئی تو میں سیٹ جبار کی کوٹھی کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کوٹھی آج بھی جانی پہچانی تھی، اس میں کوئی نمایاں تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ میں کوٹھی کے اس مخصوص حصے میں آ گیا جہاں سے اندر جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی تھی۔ پھر ملازمین کے ان کوارٹر کی طرف چل پڑا جن میں سے ایک میں امجد بھائی رہتے تھے۔ میں چھپتا چھپاتا امجد بھائی کے کوارٹر کے اس عقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں سے بارہا میں نے انہیں پکارا تھا۔ قرب و جوار کے کوارٹر سنسان پڑے تھے۔ میں نے کھڑکی کے کواڑ دبائے تو وہ کھل گئے۔ کھڑکی میں اندر کی طرف کنڈی نہیں لگی تھی۔ کھڑکی کھلی تو کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں جلدی سے نیچے ہو گیا۔ اندر سے امجد بھائی کی آواز ابھری، ارے یہ کھڑکی کیسے کھل گئی؟ ہوا بھی نہیں چل رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے، دیکھے تو، امجد کی بیگم نے کہا اور وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گئے۔ جب وہ کھڑکی کے قریب پہنچے تو میں ایک لمحے کے لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور امجد بھائی بوکھلا کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، کون ہو تم؟ کون ہو؟ ارے ارے امجد بھائی، آہستہ آہستہ، میں آپ کا بھتیجا منصور ہوں۔ امجد بھائی گویا سکتے میں رہ گئے۔ چند لمحات تو وہ کچھ سمجھ نہ سکے، پھر ان کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، منصور؟ ہاں امجد بھائی، میں ہی ہوں۔ اوہ، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، میں دروازہ کھول رہا ہوں، امجد نے کہا اور میں پلٹ کر دروازے کی طرف چل پڑا اور چند ہی لمحوں بعد میں امجد بھائی کے کوارٹر میں موجود تھا۔ بچے تمام سو چکے تھے، بھابھی اور امجد بھائی جاگ رہے تھے۔ بھابھی نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور امجد بھائی مجھ سے لپٹ گئے۔ اتنے دن کہاں رہے منصور، ہم تو تمہارے بارے میں کچھ مایوس سے ہو گئے تھے، امجد بھائی نے کہا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، ویسے یہاں کے حالات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہاں کوئی خاص بات نہیں، تمہارے بارے میں کچھ نہیں سن سکا تھا، اس دوران تم خود بھی نظر نہ آئے اور نہ ہی تم سے ملاقات کا کوئی ذریعہ نکلا، اس لیے میں نے سوچا شاید تم کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہو، اور اس کے علاوہ میں کیا سوچ سکتا تھا بیٹے۔ کچھ نہیں امجد بھائی، مجھے اندازہ ہے، باہر طور میں شہر میں نہیں تھا ورنہ آپ سے ضرور ملتا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ حادثات زمانہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتے رہے، تفصیل کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لیں کہ خیریت سے گھر واپس آ گیا ہوں۔ لیکن امجد بھائی، میری یہ واپسی راز میں رہنی چاہیے۔ فکر مت کرو، تم امجد سے ایسی توقع کیوں کرتے ہو کہ وہ سب کو کچھ بتائے گا؟ یہ بات تو نہیں، بس تذکرہ کبھی نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر رہو۔ ویسے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کوئی پتہ چلا کہ نہیں؟ ابھی نہیں امجد بھائی، ابھی میری دعاؤں میں وہ اثر پیدا نہیں ہوا جو عرش کو ہلا دیتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ دونوں مجھے ضرور مل جائیں گی، خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ کہاں مقیم ہو؟ کوئی خاص جگہ تو ہے نہیں، آپ سے جب بھی رابطہ قائم کرنا ہو تو خود ہی کوشش کر لوں گا، آپ انتہائی احتیاط سے میرا کام کرتے رہیے۔ میں جانتا ہوں کہ سیٹ جبار کے خاص آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مالی مشکلات پیش نہ آتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میرے بہن بھائی بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات بھی آپ پر آ پڑے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائیں، میرے پاس بہت سے پیسے بیکار پڑے ہیں، اگر ان میں سے کچھ آپ کو پیش کرنے کی جسارت کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں بیٹے، ناراض تو نہیں ہوں گا، لیکن تم سے کچھ لوں گا بھی نہیں۔ اگر تم مجھے کوئی بڑی رقم دیتے ہو تو وہ میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ سیٹ جبار کو شبہ ہو جائے گا کہ جو کچھ وہ دیتا ہے میری حیثیت اس سے آگے بڑھ گئی ہے، گویا میرے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ امجد بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم، اگر کبھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے نظر انداز مت کیجیے گا۔ ہاں، یہ میرا وعدہ رہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ طارق کے بارے میں کوئی اطلاع ملی؟ ابھی تک نہیں، وہ لندن میں ہی ہے، ویسے خیریت سے ہے اور اکثر اس کے ٹیلی فون سیٹ جبار کو آتے رہتے ہیں۔ سیٹ جبار کا کاروبار اسی رفتار سے چلتا ہے؟ ہاں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، امجد بھائی نے جواب دیا، اس سے زیادہ کے حالات تو آپ کو معلوم نہیں ہوں گے۔ میری پوزیشن کا خیال رکھو، جس قدر میری حیثیت ہے اتنا ہی معلوم کر سکتا ہوں۔ چوری چھپے کبھی کچھ سننے کی کوشش کرتا رہتا تھا، تم نہیں ملے تو یہ کوشش بھی چھوڑ دی، اب تم کہو تو یہ کوشش دوبارہ شروع کر دوں۔ ہاں امجد بھائی، اطلاعات جمع کرتے رہیے، میں آپ سے جلد رابطہ قائم کروں گا، میرے لیے آپ کی یہاں موجودگی بے حد قیمتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم بالکل فکر مت کرو، جو کچھ معلوم ہو سکا میں اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھوں گا، امجد بھائی نے کہا۔ بھابھی اس دوران چائے بنا کر لے آئیں، میں چائے پی کر کچھ دیر بعد وہاں سے چل پڑا اور خاصی رات گئے اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔ بہروز شاید سو چکا تھا، میں بھی اپنی خوابگاہ میں داخل ہو کر لیٹ گیا۔ آج کی کاوشوں سے مجھے قدرے سکون ملا تھا، حالانکہ ابھی آیاز کا معاملہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا، نہ جانے اس بارے میں مجھے کیوں بہت زیادہ تشویش تھی، اس بیچارے پر کیا گزری۔ بہر صورت تغلق خان کو طلب کر کے آیاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایات کروں گا۔ دوسری صبح میں دیر سے جاگا، غسل سے فارغ ہو کر باہر آیا تو بہروز منتظر بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سوری چیف، رات کو تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گیا، نہ جانے کیسے نیند آ گئی، حالانکہ سوچا تو یہ تھا کہ جب تم آ جاؤ گے تب ہی سو جاؤں گا، معافی چاہتا ہوں۔ حضور والا، اگر تم مجھے جاگتے ہوئے ملتے تو میں تم سے پھر بھی ناراض ہوتا، میں نے بھی آگے سے کہا۔ بہروز ہنسنے لگا، دراصل میں تمہاری کارگزاری جاننے کے لیے تو بہت زیادہ بے چین تھا۔ کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں، گل سے ملا، ان سے معلومات حاصل کی، انہوں نے کچھ اور احسانات میرے وجود پر لاد دیے، اپنا سب کچھ فروخت کر کے وہ ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتے ہیں، ایسے بنگلے میں جو انہوں نے اپنے ملازمین کو دے رکھا تھا، لیکن ایک خاص مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی حیثیت بدل لی اور معاشرے کے تین نمبر لوگوں میں شامل ہو گئے، انہوں نے یہ اثار میرے لیے کیا ہے۔ اچھا چھوڑیں، کیس الجھن میں پھنس گئے، اب بار بار اس لکیر کو پیٹنے سے کیا فائدہ، وہ لوگ جو کچھ کر چکے ہیں وہ ہو چکا، وہ سب کچھ لٹا چکے ہیں اور آپ کو یہ سب لوٹانا ہوگا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، بہروز نے دریافت کیا۔ آؤ ناشتہ کریں، میرا خیال ہے مجھے دیر ہو گئی ہے، میں نے کہا۔ تو ہم ناشتے کے لیے چل پڑے۔ ہم ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بہروز کے ذریعے فینی کو بلوا لیا، وہ جیسے میری منتظر کھڑی تھی، فوراً آ گئی، چہرہ بدستور سنجیدہ تھا۔ حیرت تھی کہ یہ لڑکی جب مجھ سے پہلی بار ملی تھی تو بہت شوخ و شنگ نظر آتی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے ایسا چولا بدلا کہ پھر کبھی مسکرائی بھی نہ۔ اس نے مشینی انداز میں مجھے سلام کیا اور پھر اپنی بک لے کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج کا دن جناب علی کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں، کل آپ سے کچھ اور لوگ ملنے آئیں گے جو سیکشن نمبر 2 سے تعلق رکھتے ہیں، آنے والوں کی تعداد 12 ہے اور وہ کل آپ سے 11:30 بجے ملاقات کریں گے، اور یہ ملاقات 1 بجے تک جاری رہے گی، فینی نے بتایا۔ اچھا فینی، بہت بہت شکریہ، تغلق خان کو میرے پاس بھیج دو۔ جی بہتر، میں فون کر کے آپ کو اطلاع دیتی ہوں، فینی نے جواب دیا اور پھر میری جانب سرسری نگاہ سے دیکھ کر پوچھا، اس کے علاوہ اور کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ، میں نے بھی خشک اور سپاٹ لہجے میں جواب دے دیا اور فینی گردن خم کر کے چلی گئی۔ بہروز خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ منصور صاحب، اس لڑکی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہروز نے کہا۔ سبحان اللہ، اب لڑکی پر بھی گہری نگاہ رکھے جانے لگی ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جناب۔ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ سبیدہ خاطر ہے، یہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا محترم؟ میں نے بھی مزاح کے انداز میں پوچھا۔ بس نگاہ کی بات ہے، آپ شاید اسے نگاہ بھر کے دیکھتے بھی نہیں، لیکن میں نے اس کے چہرے پر غور کر لیا۔ میرا خیال ہے بہروز، تم اپنے مشاغل تبدیل کر دو، ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ اگر کبیدہ خاطر ہے تو ہوگی، اگر اسے کوئی شکایت ہے تو اسے ہم سے کہہ دینا چاہیے، ہمارے پاس ان فضول باتوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ بہروز خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فینی نے تغلق خان کے آنے کی اطلاع دی تو میں نے ڈرائنگ روم میں اس سے ملاقات کی اور اپنا معافی الضمیر بتاتے ہوئے کہا، میں اس بار تم سے ایک ذاتی کام سے مل رہا ہوں تغلق خان، چمن کے پاس ایک لڑکا آیاز تھا، وہ لانچ پر میرے ساتھ گیا تھا اور بعد میں چمن اسے اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ میں اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ کہاں ہے۔ بہتر ہے پرنس، میں ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو اس کے بارے میں اطلاع فراہم کر دوں گا۔ چمن سے کچھ معلوم کرنے میں دقت تو پیش نہیں آئے گی؟ نہیں جناب، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس سے مزید گہری دوستی کر لی ہے، تغلق خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا تو میں بے چینی سے اس کے فون کا انتظار کرنے لگا۔ ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہو چکا تھا۔ تقریباً 50 منٹ بعد تغلق خان کی کال ملی۔ بری خبر ہے سر، ایاز زندہ نہیں ہے، چمن کے کہنے کے مطابق اس نے خودکشی کر لی، تغلق خان نے کہا، اور میرے ذہن میں خوفناک گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے خون کی چادر سی پھیل گئی اور دماغ تاریک ہو گیا۔ میرا ذہن شدید غیظ و غضب کا شکار ہو گیا اور میرا رواں رواں انتقام لینے کو پکارنے لگا۔ دوسری طرف سے تغلق خان ٹیلی فون پر ہیلو ہیلو کر رہا تھا، لیکن میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ ریسیور پر میرے ہاتھ کی گرفت اتنی سختی کے ممکن تھا کہ ریسیور ٹوٹ ہی جاتا۔ میں نے اسے آہستہ سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنکھوں کی بینائی جیسے ختم ہو چکی تھی، دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ ایاز کے ساتھ رفاقت کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ اس نے ایسے وقت مجھے ایک بھائی کا پیار دیا تھا جب ساری دنیا میری نگاہوں میں تاریک تھی۔ پروفیسر شیرازی اور سرخاب بے شک اس وقت میرے معاون اور ہمدرد بن چکے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک طبقاتی دیوار قائم تھی، اور ان کے انتہائی خلوص کے باوجود میں ان سے اس بے تکلفی اور بے اختیاری سے وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو میرے دل کے نہا خانے میں محفوظ تھی۔ ایسے لمحات میں ایاز مجھے ملا اور میرے دل کی کتاب اس کے سامنے کھل گئی۔ مجھے وہ لمحات آج تک یاد تھے۔ ایاز کو اپنی کہانی سنانے کے بعد مجھے کس قدر سکون ملا، میں جانتا تھا کہ ایک دلدار میرے سامنے موجود ہے، اور ایاز نے جس انداز میں میری دلجوئی کی اسے بھی میں تاحیات بھول نہیں سکتا۔ اس نے کتنے خلوص دل سے امی اور فریدہ کی بازیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ ہمیشہ وہ یہی کہا کرتا تھا کہ منصور بھائی، امی اور فریدہ جس دن مل گئیں اسی روز سے ہم اپنے راستے بدل دیں گے اور شریف لوگوں کی مانند زندگی بسر کریں گے۔ اگر وہ طبعی موت مر جاتا یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تو شاید میرے غم کی یہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن تغلق خان نے جو کچھ بتایا تھا وہ بذات خود ایک طویل کہانی بن کر رہ گئی۔ میری دانست میں ایاز کی خودکشی ایک ایسی دردناک کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایاز نے خودکشی کیوں کی۔ چمن اسے وہاں سے لے آیا۔ میں چمن جیسی سرشت کے لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔ ایاز نے اس سے احتجاج کیا ہوگا اور چمن نے اپنی شاطرانہ چالوں سے اسے مجبور کر دیا ہوگا کہ وہ خودکشی کر لے۔ ایاز، میرا دل اندر سے چیخنے لگا، شاید میری آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے، اسی عالم میں بہروز اندر آ گیا۔ میرا رخ اس کی جانب نہیں تھا اور میں کچھ اس طرح خیالات میں گم تھا کہ بہروز کو میری اس کیفیت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ میرے بالکل نزدیک پہنچ گیا، تب مجھے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور اسی وقت بہروز کی آواز سنائی دی۔ منصور صاحب، آپ نے جس زندگی میں قدم رکھا ہے اس میں تو ہر لمحہ سیماب صفت ہونا ضروری ہے، اور آپ اس طرح گمسم بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ نہیں محترم، یہ استغراق نہیں چل سکے گا۔ اس نے بے تکلفی سے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے اپنی طرف گھما لیا۔ میں نے لاکھ اس سے اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی، لیکن بہروز نے میری صورت دیکھ لی اور پھر وہ اس طرح چونکا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیل گئیں اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، منصور صاحب، کچھ نہیں بہروز، کچھ نہیں، میں نے ایک بہت بری خبر سنی ہے۔ کیا ہوا منصور؟ خدا کے لیے جلدی بتاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو کی روانی تیز ہو چکی تھی۔ ارے ارے منصور صاحب، پلیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ شولوں سے بنی ہوئی یہ آنکھیں آنسوؤں کی نمی بھی رکھتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، تعجب ہے، وہ کون سی ایسی خبر ہے؟ خدا کے لیے مجھے بھی بتائیے منصور صاحب، پلیز، میں آپ کی آنکھوں کی یہ نمی نہیں برداشت کر سکتی۔ بہروز عالم بے اختیاری میں اپنی اصلیت کھول گیا۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، پھر آستین سے آنسو خشک کر ڈالے اور بہروز کی کلائی پکڑ کر کہا، بہروز، میرا دوست مر گیا ہے، ایاز مر گیا۔ اوہ، کیا تغلق خان نے؟ ہاں، تغلق خان نے ابھی مجھے فون پر اطلاع دی ہے۔ اوہ منصور، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، یقین کریں مجھے بہت زیادہ دکھ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سچی غم گساری ہے۔ شکریہ بہروز، یقین کرو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی۔ شاید میرا سگا بھائی بھی مر جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ وہ جیب تراش تھا، لیکن اس کے سینے میں اتنا خوبصورت دل تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کاش اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور پھر شاید تمہیں یہ معلوم کر کے مزید دکھ ہوگا بہروز کہ وہ طبعی موت نہیں مرا بلکہ اس نے خودکشی کی۔ خودکشی؟ بہروز چونک کر بولا، ہاں خودکشی، اور یہ خودکشی یقیناً میرے لیے ہوگی بہروز۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اسے خودکشی کے لیے مجبور کیا گیا ہوگا۔ بہروز میری شکل دیکھتا رہا اور پھر اس نے میرے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کاش میں اس غم کو بانٹ سکتا، مجھے بتاؤ منصور میں کیا کروں؟ اوہ کچھ نہیں، میں تنہائی چاہتا ہوں، میں سوچنا چاہتا ہوں۔ بہروز اگر تم برا مانے بغیر مجھے اس بات کا موقع دے دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ بہروز چند لمحے میری صورت دیکھتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری بھی ایک گزارش ہے کہ خود کو سنبھالیے۔ پھر وہ اس انداز سے باہر گیا جیسے جانا ہی نہ چاہتا ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرا غم بانٹنا چاہتا ہے، میرا جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ بہروز دروازے سے باہر گیا ہی تھا کہ میں واقعی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور رونے سے جو سکون محسوس ہوا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت برقرار رہتی کہ کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ محبت بھرا لمس تھا، میں چونک پڑا، دیکھا تو پروفیسر شیرازی نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے۔ میں فوراً سنبھل گیا، اطراف میں بھی اور لوگ کھڑے تھے، ان میں سرخاب، گل اور فینی بھی تھی۔ ارے ارے آپ لوگ کب آئے، مجھے تو پتہ بھی نہ چل سکا، میں نے کہا۔ پروفیسر شیرازی نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، آؤ یہاں سے نکلیں، کسی دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھیں گے، یہاں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ جی جی چلیے چلیے۔ منظور بھائی پہلے منہ ہاتھ دھو لیجیے، فینی سب سے پہلے آپ کافی بنوا لیجیے پلیز، ہم لوگ کافی پئیں گے، سرخاب نے کہا۔ جی بہتر، فینی نے ادب سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تب سرخاب، گل اور پروفیسر شیرازی مجھے لے کر باہر آ گئے۔ راستے میں ایک جگہ لگے ہوئے بیسن پر سرخاب نے اس طرح میرا منہ دھلوایا جیسے بچوں کا منہ دھلوایا جاتا ہے۔ اس کے اس انداز میں بے پناہ پیار تھا، اور اس کے ہاتھوں کا نرم لمس مجھے اپنی آنکھوں کی جلن پر بڑی ٹھنڈک دے رہا تھا۔ پھر اس نے تولیہ سے میرا منہ خشک کیا۔ ہر چند کہ یہ انداز مجھ جیسی فطرت کے لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اس وقت دل یہی چاہ رہا تھا کہ بچہ بن جاؤں، کوئی مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لے اور پیدل بھی چلنے نہ دے۔ باہر طور میں ان لوگوں کی محبتوں کے درمیان سمٹا ہوا اسی کمرے میں آ گیا جو ایک پرائیویٹ روم کے طور پر ترتیب دیا گیا تھا۔ سرخاب نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ گل اور پروفیسر شیرازی سامنے والے صوفوں پر بیٹھ چکے تھے، سب کے چہرے سنجیدہ اور غمناک نظر آ رہے تھے۔ پھر پروفیسر نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا منصور کہ ان حالات میں آنے کے بعد تم اتنے کچے پن کا ثبوت دو گے۔ جی میں نہیں سمجھا پروفیسر، میں نے تعجب سے کہا۔ ایاز کی خبر بہروز نے مجھے دی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی موت کی خبر سن کر تمہاری کیا کیفیت ہوئی۔ اوہ افسوس پروفیسر، آپ لوگوں کو اس بات سے اذیت ہوئی۔ نہیں ہرگز نہیں، ایاز کی موت شاید اس طرح کوئی بھی محسوس نہ کر سکے جس طرح میں نے محسوس کی۔ بدقسمتی سے میں نے انسانی نفسیات پر گہری ریسرچ کی ہے، اور میں لہو کے اس مجموعے کی کیفیت جانتا ہوں جسے دل کہتے ہیں۔ ایاز کا قرب تمہارے لیے جو حیثیت رکھتا تھا، شاید میرے علاوہ اور کوئی اسے صحیح طور پر محسوس نہ کر سکے۔ چنانچہ میں تمہارے غم کی کیفیت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ محض الفاظ کے سہارے صبر کی تلقین بے معنی ہے، لیکن انسان اپنے جسم کے کسی ایک عضو کے ناکارہ ہو جانے سے باقی اعضاء کو نظر انداز تو نہیں کر سکتا نا۔ ہم سب ہی تمہارے جسم و جان ہیں، تمہارے اعضاء ہیں، ایاز ہم میں سے ایک تھا۔ خود کو سنبھالو منصور، تم ٹھوس انسان بن کر دنیا کے سامنے آ چکے ہو، اس لیے یہ آنسو تمہیں زیب نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں پروفیسر، میں نے کہا اور سرخاب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا جو کہہ رہی تھی، منصور بھیا میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، خدا کی قسم اگر اب آپ کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا نہ تو۔ نہیں سرخاب، لیکن میں پروفیسر سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ مجھے چمن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ پروفیسر اس سوال پر چونک پڑے، چند لمحے مجھے دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت اوت کر آئی۔ تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے، انہوں نے الٹا مجھ سے ہی سوال کیا۔ پروفیسر میں آپ کی رہبری چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں میرے بیٹے، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی معاونت نہیں کر سکتا، البتہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ ایاز کے قاتل سے کیا انتقام لوگے۔ کیا آپ کے خیال میں میں یہاں کسی ظرف کا ثبوت دے سکوں گا، میں نے بھی سوال کیا۔ نہیں، ظرف کی تو ایک حد ہوتی ہے، بلا شبہ باظرف لوگ گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے غموں کو بھی ظرف کی قبر میں دفن کر دیں۔ پروفیسر شیرازی نے بھی جواب دیا، آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ پروفیسر، توقع نہیں، اگر تم عام حالات میں مجھ سے مشورہ مانگتے تو میں یہی سوچتا کہ چمن سے ایسا عبرتناک انتقام لیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کو بھول نہ سکے۔ میرا بھی یہی خیال ہے پروفیسر، میں چمن کو اس طرح قتل کروں گا کہ درندگی کی تمام مثالیں ختم ہو جائیں، لیکن ابھی نہیں، میں نے بھی آگے سے کہا۔ پروفیسر کا چہرہ کھل اٹھا، کیا مطلب؟ کیا تم مصلحتوں کے لبادے میں آ کر اپنا فرض بھول جاؤ گے؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں پروفیسر، میں اپنا فرض نہیں بھول جاؤں گا، لیکن آپ جو امتحان مجھ سے لے رہے ہیں میں اس پر بھی پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ امتحان؟ پروفیسر نے بظاہر چونک کر کہا۔ ہاں پروفیسر، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حالات نے مجھے کیا کچھ بخشا، میری سوچ کتنی سطحی ہے یا اس میں کچھ پختگی بھی پیدا ہوئی ہے؟ بہرحال میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ میں بہت سنبھل چکا ہوں۔ ایاز کی موت نے میرے سینے پر ایک گہرا گھاؤ لگایا، لیکن میں پستول لے کر دوڑتا ہوا چمن کے ہاں نہیں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اب چمن میرے سامنے ایک نچلے درجے کا بدماش ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے مجھے اپنے جوتوں کے تلوے استعمال کرنے آتے ہیں۔ پستول یا چاقو نہیں، میں اسے جوتوں ہی سے کچل کر مار دوں گا، لیکن وقت آنے پر۔ میں نے کھاتہ کھول لیا ہے، میں نے ہر شخص کا کھاتہ کھول لیا ہے، اور اس کھاتے میں چمن پر ایاز کی موت بھی ادھار ہو چکی ہے۔ میں اس سے یہ قرض اس طرح وصول کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ گڈ، ویری گڈ، میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے جو مینار تعمیر کیا ہے وہ اتنا سربلند اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن منصور، سنا ہے کہ تم روتے رہے ہو، تمہاری آنکھیں اب بھی تھوڑی سی سرخ معلوم ہوتی ہیں، میں یہ سب کچھ بالکل نہیں برداشت کر سکتا۔ پروفیسر، آپ انسانی فطرت کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ ہمارے پاس دل کا دکھ نکالنے کا ایک ہی تو ذریعہ ہے جو قدرت کی طرف سے بخشا گیا ہے۔ اگر انسان آنسو بھی نہ بہا سکے تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ پروفیسر خاموش رہے۔ گل اس دوران خاموش بیٹھی تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو اس نے کہا، آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ سرخاب نے بھی چند چیزیں پکائی ہیں، چلو ہم سب ساتھ چل کر وہاں کھانا کھائیں گے۔ اور میں اور بہروز، ہم تمام لوگ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایبک اسکوائر کے بنگلہ نمبر 9 میں داخل ہو کر ہم میں احساسات کا مادہ ہر لمحے ایک نئی کیفیت سے دوچار ہونے لگا۔ پروفیسر شیرازی کا طرز زندگی دیکھ چکا تھا، گل کی رہائش گاہ بھی میری نگاہ کے سامنے تھی۔ میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد جب اس بنگلے کو دیکھتا تو در حقیقت یہ ان کے ملازمین کے کوارٹر کی مانند معلوم ہوتی۔ ایثار کرنے والے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایثار کر چکے تھے اور ان کے احسانات کو قبول نہ کرنا بے انصافی تھی۔ گل نے سرخاب کو ساتھ لیا اور باورچی خانے کی طرف کو چل پڑی۔ گویا یہ ایاز کی تعزیت کا وہ حصہ تھا جہاں ورسا کو اپنے ساتھ کھانا کھلوایا جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانا لگ گیا اور پروفیسر میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کھانے کی میز پر سادہ سا لیکن بے حد لذیذ کھانا موجود تھا۔ میں نے دل نہ چاہنے کے باوجود ان کی دلجوئی کے لیے تھوڑا سا کھا لیا اور کھانے کے بعد اس کی تعریف بھی کر ڈالی۔ پھر میں نے پروفیسر سے پوچھا، اب یہ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی، اب تم احکامات کی منزل سے گزر چکے ہو، بلکہ اب تو ہم سب تمہارے احکامات کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جو بھی حیثیت ہے اسے اسی طرح رہنے دو اور ہمارے متعلق سوچنا چھوڑ دو۔ اور سنا ہے کل تم ایک اور میٹنگ کر رہے ہو، اس میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے تمہیں اپنے عمل کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا پروفیسر، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ کافی دیر تک ہم لوگ خوشگپیاں کرتے رہے۔ دل میں جب بھی ایاز کی یاد ابھرتی پورے وجود میں درد کی لہریں دوڑ جاتی، میرا بدن کانپنے لگتا اور ایک گولا سا حلق میں آ کر پھنس جاتا، لیکن میں خود پر قابو پائے رکھے ہوئے تھا۔ اور پھر رات کافی گزر چکی تھی، میں نے وہاں سے واپسی کی اجازت مانگی۔ میں تمہیں چھوڑنے چلوں؟ گل نے بڑے اعتماد سے کہہ دیا۔ میں نے گردن ہلا دی، گل میرے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ پروفیسر شیرازی اور سرخاب نے مجھے خدا حافظ کہا۔ بہروز پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور میں گل کے ساتھ اگلی نشست پر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گل بہروز کی موجودگی کو کس انداز میں محسوس کرے گی۔ باہر طور وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ منصور، میں اس قدر معطل ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہونے لگی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھی متحرک رکھو۔ تم ہی بتاؤ کہ تمہارے لیے کون سے راستے کا تعین کروں۔ ہاں، گل ایک خیال اور ذہن میں آیا ہے، دفتن میں نے چونک کر کہا۔ وہ کیا؟ گل نے سوال کیا، تم نے بتایا تھا کہ عظمت کو تم نے میری ہی فیکٹری میں ایک مناسب عہدے پر لگا دیا ہے؟ ہاں، وہ دلاور سوپ میں پروڈکشن مینیجر ہے۔ اس کے والدین اور بہن وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ غالباً چھوٹی بہن کی شادی کر رہا ہے، کوئی رشتہ طے کر لیا ہے اس نے؟ بہت خوب، اس کی بہن کی شادی میں بھرپور حصہ لینا گل۔ ہاں تو میں جو خاص بات تم سے کہہ رہا تھا وہ تھی راشدہ، جس کے بارے میں ابھی مجھے کچھ معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ اوہ راشدہ، واقعی طویل عرصے سے نہ تو اس سے ملاقات ہوئی اور نہ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا، گل نے بھی جواب دیا۔ سرخاب کو بھی نہیں؟ میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، سرخاب کے معاملات میرے علم میں ہیں، عموماً ہم دونوں ساتھ ہی رہتی ہیں۔ وہ لڑکی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہے گل، میں اس سے ضرور ملوں گا۔ تم خود؟ گل نے چونک کر پوچھا۔ ہاں گل، کچھ بھی ہو جائے میں راشدہ کو نہیں بھول سکتا، اس کے تاثرات کچھ اس طرح میرے ذہن پر منجمد ہیں کہ میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھو کہ وہ بھی ہمارے درمیان ایک کردار بن چکی ہے، لیکن حالات نے مجھے اس کی خدمت کرنے کا کوئی موقع ہی نہ دیا۔ باہر طور میں اسے تلاش کروں گا، اور اگر ممکن ہو سکے تو تم خود بھی اسے تلاش کرنا، لیکن ابھی اس سے ملنا نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی اس سلسلے میں کوشش شروع کرتی ہوں۔ گل نے بھی جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ گے منصور؟ ہاں ہاں۔ کیا راشدہ ان حالات میں، جن حالات میں تمہیں ملی تھی، تمہارے ذہن میں اور کوئی تاثر تو نہیں چھوڑ گئی؟ اس تاثر سے تمہاری کیا مراد ہے گل؟ بھائی ایسے سوالات مت کرو، میں کوئی بھی لفظ گول مول انداز میں نہیں کہہ رہی۔ وہ لڑکی اس وقت میرے ساتھ اپنے گھر جاتی تھی جب میں تمہارے ہاں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ راستے میں اس نے میری سمت بڑھنے کی کوشش کی، ہر چند کے ایک ڈرائیور کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن راشدہ ایک شریف سہارے کی تلاش میں تھی، لیکن یہ سہارا اس کی اپنی طلب نہیں تھا بلکہ اس کے ماحول کی طلب تھا۔ بڑی بے سہارا لڑکی تھی وہ گل، میں نے اسے اپنے دل میں محسوس کیا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کے دل میں صرف ایک بار عزت زندگی گزارنے کی گنجائش پائی، اور کسی شریف آدمی کی طلب نے اسے اس بات کے لیے مجبور کیا تھا کہ وہ میری جانب بڑھے، لیکن میرے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے گل کہ میں آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کرتا۔ تاہم وہ اقدام یہ نہ ہوتا کہ میں اس سے شادی کر لیتا، یہ جذبہ میں نے کبھی بھی اس کے لیے اپنے سینے میں نہیں پایا۔ البتہ یہ ضرور سوچا تھا کہ میں اس کے لیے کسی بہتر زندگی کا بندوبست کر سکوں۔ تو گل، آج بھی جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہی تاثر میرے ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا گنجائش پیدا ہوتی تھی۔ یقیناً یقیناً، بس بس منصور، بس کرو، میں نے یہ سوال کر لیا تم سے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی اور نہ ہی میرے ان الفاظ میں کوئی گہرائی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سوچنے کو تو میں اور بھی بہت کچھ سوچتا ہوں گل، میں نے بھی کہا۔ کیا؟ گل نے ایک لمحے کے لیے ونڈ سکرین سے نگاہیں ہٹا کر مجھے دیکھا، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کچھ حیران سی رہ گئی۔ اتنی عمر رسیدہ نہ تھی گل کے وہ احساسات اس کے سینے سے نکل گئے ہوتے جو انسانی فطرت میں ہوتے ہیں۔ میری اس مسکراہٹ سے اس نے نہ جانے کیا کیا نتائج اخذ کیے ہوں گے۔ پھر آہستہ سے بولی، بتایا نہیں تم نے؟ بھائی میرا خیال ہے ہمارا دوست بہروز بہت خاموش بیٹھا ہے۔ بہروز، تم خود بھی اس گفتگو میں شریک کیوں نہیں ہو جاتے؟ موقع نکال رہا ہوں، لیکن تم لوگ موقع ہی نہیں دیتے، بہروز نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ بہروز، تمہاری آواز اتنی شیریں ہے کہ بیان سے باہر، حالانکہ تمہارا چہرہ اس بات کا غماز نہیں کہ تم بہت ہی کم سن ہو، لیکن تمہاری آواز اور تمہارے خد و خال کی یہ انوکھی سی معصومیت خامخواہ ہی ذہن کو بھٹکا دیتی ہے۔ گل نے بھی آگے سے کہا، ارے ارے بھائی گل، اب بہروز کے ساتھ یہ سلوک بھی مناسب نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا تو گل اور بہروز دونوں ہنسنے لگے۔ پھر بہروز نے کہا، میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، اشاروں کنایوں کی یہ زبان مجھے بہت پسند آئی، ہر چند کہ میں اس کو ابھی تک سمجھ نہیں سکا۔ خیر کوئی بات نہیں، بس سمجھ لینا ہی کافی ہے، اور اگر سمجھ جاؤ تو بہت اچھا ہے۔ تو پھر گل صاحبہ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ بات گول ہو گئی کیا؟ اور گل صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے موضوع میری طرف منتقل کر دیا۔ بہروز نے بھی آگے سے شرارت بھرے لہجے میں کہا، دیکھا تم نے گل، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہروز کم سن ہونے کے باوجود کس قدر چالاک ہے، آخر تمہارا ساتھی ہے منصور، چالاک تو ہوگا، گل نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب تم بھی کب تک اس طرح زندگی گزارو گی؟ ارے ارے، یہ تم پر سب کی زندگیاں سنوارنے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا؟ گل نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی گل، میں تمہارے ساتھ ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے رہ چکا ہوں، لیکن اس کے بعد تم نے مجھے اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا کہ میں تمہیں کبھی آپ سے کبھی تم سے مخاطب کرنے لگا ہوں۔ جب آپ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ تاثر ہوتا ہے جب میں ڈرائیور تھا، اور جب تم کہتا ہوں تو تمہاری وہ رفاقتیں میری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں جس کے بعد تم سے اجنبیت محسوس کرنا کوئی گناہ لگتا ہے۔ یہ دوسرا تاثر ہی ٹھیک ہے، ہم دونوں بے تکلف ساتھی بن جائیں۔ تم جب بھی مجھے آپ کہتے ہو تو مجھے ناگوار گزرتا ہے، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ شاید میری ذات میں ہی کوئی خامی رہ گئی ہے۔ بات پلٹنے کی بالکل کوشش نہ کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو کچھ میں ہوں، جس انداز میں زندگی بسر کر رہی ہوں، میرے لیے انتہائی اطمینان بخش ہے۔ میں نہایت سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ سرخاب، پروفیسر شیرازی، تم، بہروز اور جتنے لوگ میرے اس ماحول میں مجھے مل گئے، یہی کافی ہے۔ ان سب لوگوں نے میری زندگی کو سنوار دیا۔ وہ تنہائیاں دور ہو گئیں میرے وجود سے جو مجھے عالی شان کوٹھی میں محسوس ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر گل، انسانی فطرت، انسانی فطرت تو بہت کچھ چاہتی ہے منصور، لیکن یہ چاہتیں حماقتیں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے دلوں پر اختیار نہیں ہوتا، اور یہ دل کمبخت تو نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگتا ہے۔ اب اس بھٹکنے والے آوارہ گرد کو کون توجہ دے؟ گل کے لہجے میں کر پیدا ہونے لگا۔ مجھے عصمت اور آیاز کی وہ باتیں یاد آ گئیں جنہیں یاد کر کے میرے ذہن میں پھر آیاز کا تصور ابھرا۔ گل نے بھی خاموشی مناسب سمجھی، کیونکہ موضوع ہی ایسا چھڑ چکا تھا جو اس کی دکھتی رگ کو چھیڑتا۔ بہروز نے ہم دونوں کی خاموشی محسوس کر کے خود بھی خاموشی اختیار کر لی، اور اسی طرح ہم کوٹھی تک پہنچ گئے۔ گل نے اس وقت کوٹھی میں آنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ وہ دروازے ہی سے لوٹ گئی۔ رسمی الفاظ کے بعد اس نے جلدی سے کار آگے بڑھا دی۔ بہروز میرے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا۔ طاہر اور اعظم برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں رکا اور اعظم سے کہا، کوئی خاص بات تو نہیں ہے اعظم؟ نہیں جناب، حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تغلق خان تو واپس نہیں آیا؟ نہیں جناب، کوئی ٹیلی فون؟ جی کوئی نہیں، اعظم نے بھی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور بہروز کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جو نگاہیں نیچے کر کے چل رہا تھا، لیکن بار بار اس کے پتلے حسین ہونٹ مسکراہٹ کے سے انداز میں کھنچ جاتے۔ میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیوں مسکرا رہے ہو جناب؟ میں نے صوفے میں دھنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی اور گل کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ تو ان باتوں میں مسکراہٹ کا موقع کہاں تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے منصور، آپ کی شخصیت بڑی عجیب ہے، میں تو یہاں آ کر بڑے مخمصے میں پھنس گیا۔ جسے دیکھو آپ کی جانب متوجہ نظر آتا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ میں ہی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ بہروز نے کہا، تم اڑنے کی کوشش کرتے ہو، کیا سوچ رہے تھے گل کے بارے میں؟ میرا خیال میں گل آپ کو چاہتی ہے، بہروز نے بے تکلفی سے کہا، اور میں نے ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، لیکن کیسے؟ اگر آپ اس یقین کو بے بنیاد سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوال بے معنی سا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے بہت زیادہ واقف ہوں۔ ہاں بھائی، میں تمہاری اس شخصیت کو تو چیلنج نہیں کر سکتا۔ میرے ان الفاظ پر بہروز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیا اور مسکراہٹ ابھری، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ گل کا موضوع نکلا، سرخاب کی باتیں ہوئی، راشدہ کے بارے میں اس نے مجھ سے تفصیلات پوچھی، اور انہیں سن کر مسکرانے لگا۔ راشدہ کے بارے میں کوئی خاص بات سوچی ہے آپ نے؟ ہاں بہروز، دل یہی چاہتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی طرح اپنی کرمناک زندگی لے کر میرے سامنے آ چکے ہیں، ان کے لیے اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کر دوں۔ میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ آیا ہے، باہر طور ابھی اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ نہ جانے بیچاری راشدہ کس حال میں ہوگی اور کیا کرتی ہوگی۔ ویسے تعجب ہے، ان لوگوں نے اسے نظر انداز ہی کر دیا، خاص طور سے سرخاب نے۔ میں نے اس بارے میں اس سے ضرور پوچھنا ہے۔ بہروز خاصی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میری دلجوئی کرنے کا تصور ذہن میں رکھتا ہے، ورنہ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھی۔ باہر طور میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہہ دیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تاہم ایاز کی موت کا تصور اتنا ارزانہ تھا کہ میں اسے اس طرح نظر انداز کر سکتا تھا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں سو جاؤں، لیکن کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹا تو ایاز ایک بار پھر سینے میں زندہ ہو چکا تھا۔
آیات مرنے والی چیز ہی نہ تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا، اس کی ساری گفتگو۔ اس نے کسی لڑکی کا تذکرہ بھی کیا تھا جس سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن کمبخت نے ایک محور بنا لیا تھا اپنا۔ کہتا تھا کہ شادی اس وقت کرے گا جب امی اور فریدہ اس کی سرپرستی کے لیے موجود ہوں گی۔ امی اور فریدہ تو ملی نہیں اور ایاز اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے ان آنسوؤں کو بہنے دیا۔ اس کی خودکشی کے بارے میں غور کرتا رہا۔ میرا وہ نظریہ اب بھی قائم تھا، چمن نے ایاز کو اس قدر زچ کر دیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ چمن نے اسے بتایا ہوگا کہ منصور مر چکا ہے۔ آنسو ایک بار پھر شولوں میں تبدیل ہو گئے اور نہ جانے رات کے کون سے پہر تک میں ایاز کے لیے بہت زیادہ بے چین رہا۔ پھر نیند نے ایک مہربان ماں کی طرح مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسری صبح میری طبیعت پر بہت بوجھ تھا۔ مس نادرا، جو اس کوٹھی کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھی گئی تھی، میرے پاس آئی اور میری کیفیت دیکھ کر کچھ الٹ سی گئی۔ کیا بات ہے جناب؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ جناب، آج آپ کی میٹنگ کا بندوبست کرنا تھا، میرے لیے کوئی خاص ہدایات ہے؟ پلیز مس نادرا، آپ اس سلسلے میں فینی سے رابطہ قائم کر لیں۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا، جی بہت بہتر، میں مداخلت کی معافی چاہتی ہوں۔ اس نے گردن جھکائی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بہروز آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھی، نئے لباس میں وہ بہت اچھا لگتا تھا، ویسے بھی دیکھنے دکھانے کے قابل چیز تھی۔ مصری نژاد ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے میں ایک انوکھی جاذبیت موجود تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے بہت زیادہ خطرات کھڑے تھے۔ میں نے خود کو بحال رکھنے کی کوشش کی، لیکن بہروز مسکراتے ہوئے گردن ہلانے لگا۔ نہیں جناب، آپ سوئے نہیں، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ ساری رات جاگتے رہے۔ آنکھیں تو تمہاری بھی یہی بتاتی ہیں، تم کیوں نہیں سوئے؟ کیا میں اتنا ہی بے حس ہوں کہ مجھے آپ کے دکھ کا کوئی احساس نہیں ہوتا؟ بہروز نے بھی آگے سے جواب دیا۔ یار بہروز، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے ہم انسانوں کی بھی، کس قدر بے بس ہوتے ہیں ہم لوگ کہ خود اپنے احساسات پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ ہاں میں ایاز کے لیے بہت دیر تک روتا رہا، وہ جو کچھ بھی تھا بہروز، اسے فراموش کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا منصور کہ آپ کسی ایک مسئلے میں الجھ کر نہیں رہ سکتے، اتنی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی گئی ہیں کہ آپ خود اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں۔ چنانچہ میری رائے ہے کہ اپنی انتہائی قوتوں سے کام لے کر خود پر قابو پا لیں۔ ٹھیک ہے بہروز، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں یہ بتاؤ کہ تمہارا خود کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟ میرا اپنا پروگرام؟ ہاں بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں بند کر بیٹھے نہ رہو، زندگی میں دلچسپی لو، اپنے لیے تفریحات تلاش کرو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یقین کرو جن معاملات میں گھرا ہوا ہوں، اس کے بعد اتنا موقع نہیں نکال سکتا کہ تمہیں اپنے وطن کی سیر کروا دوں۔ گو دل میں تو بہت کچھ تھا بہروز، خیر حالات جب بھی آپ کو اس بات کی اجازت دے تو میں اس وقت سیر کر لوں گا۔ تو اس کی جلدی کیا ہے منصور؟ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں نہیں، کہو، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے تم بادیان کے بہروز کو بھول گئے ہو اور تم نے اس کی صلاحیتوں کو فراموش کر دیا ہے۔ بھائی میں وہی بہروز ہوں، اور اگر یہاں بھی تم میرے سپرد کچھ کام کرو گے تو میں ان میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ آزما کر تو دیکھ لو، اگر میں تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ مجھے علیحدہ کر لینا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ضروری ہے۔ وہ کیا؟ تم میرے وطن سے واقف ہو جاؤ، میرے شہر کو اچھی طرح جان لو۔ ابھی تو نہیں، لیکن جب بھی موقع ملا میں تمہیں اپنے پرانے گھر لے چلوں گا، اس شہر کی گلیاں اور سڑکیں دکھاؤں گا، ان تمام چیزوں سے روشناس کرواؤں گا جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہیں۔ اس دوران تم یوں کرو کہ کسی ایک شخص کو اپنا ساتھی بنا لو اور خود اس شہر کی آوارہ گردی کرتے پھرو، اس کے چپے چپے سے واقف ہو جاؤ۔ اس سے کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہوگا کہ جب تم عملی میدان میں آؤ گے تو یہ شہر تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ بالکل مناسب بات کی، لیکن اس کے لیے میں کس کا سہارا لوں؟ یہی سوچ رہا ہوں کہ کون بہتر رہے گا۔ سرخاب، وہ مسکرا کر بولا، لیکن شاید وہ اس کے لیے کبھی تیار نہ ہو کہ تم۔ ہاں لیکن آپ ایک بات بھول گئے منصور صاحب، بہروز نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو میں اپنے بارے میں خود بتا دوں گا اور ہم اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر ڈالیں گے۔ ارے ہاں، ویری گڈ بہروز، تم میرے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہو، کم از کم میرے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرتے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے کسی ڈرائیور کو ساتھ لے لو اور وہاں چلے جاؤ، اور پھر جو مناسب سمجھو کرو، مگر اس سلسلے میں جو شرائط طے ہوئی تھی اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ کیا مجھے آپ کی عزت کا احساس نہیں؟ ہے بھائی ہے، میں بعض اوقات بعض جملے بلا وجہ ہی بول دیتا ہوں۔ ہم ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بہروز نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اچھا تو میں اب چلتا ہوں، لباس تبدیل کروں گا اور پھر وہاں چلا جاؤں گا، آپ اپنی مصروفیات میں مگن رہیں اور میرے سلسلے میں کچھ تردد نہ کریں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ در حقیقت میں اب خود کو اس سلسلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا کہ وہ کام جو میرے سپرد کر دیے گئے ہیں انہیں احسن طریقے سے انجام دینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک ملازم کے ذریعے فینی کو طلب کیا اور وہ میرے پاس پہنچ گئی۔ میں اب بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ آؤ فینی، کیا ہو رہا ہے باہر؟ جناب عالی، میٹنگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، تغلق خان صاحب آ چکے ہیں اور باقی افراد 10:30 یا 11:15 تک پہنچ جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ مجھے جس طرح پیش آنا تھا میں خود کو اس کے لیے تیار کرنے لگا۔ ایک عمدہ لباس میں میں نے آئینے کے سامنے اپنا جائزہ لیا اور پھر ٹھیک 11 بجے کانفرنس ہال میں پہنچ چکا تھا، جہاں کے بارے میں مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ تمام افراد آ چکے ہیں جن سے میری ملاقات ضروری تھی۔ آنے والے جس شکل و صورت کے مالک ہونے چاہیے تھے ویسے ہی تھے، بھانس بھانس کے چہرے جن میں کوئی نہ کوئی خاص بات موجود تھی۔ تغلق خان وہاں پہلے سے موجود تھا اور شاید میرے بارے میں ان لوگوں کو ہدایات دے چکا تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے، ان کے چہرے احترام سے جھک گئے تھے۔ تغلق خان نے ان لوگوں سے میرا تعارف کروایا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، پرنس دلاور، اس نے گردن خم کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی اس کرسی پر جا بیٹھا جو میرے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا، سارے کے سارے مجھ سے مرعوب نظر آتے تھے۔ تغلق خان نے باری باری ان سب کو مجھ سے متعارف کروا دیا اور پھر میٹنگ کا آغاز ہوا۔ میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، پرنس دلاور ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور اب ہمیں ان کاروائیوں کا آغاز کر دینا ہے جن کے لیے ہم ایک عرصے سے تیاریاں کرتے رہے تھے۔ صرف پرنس دلاور کی آمد کا انتظار تھا۔ دوستو، ہر چند کے پرنس دلاور جس حیثیت کے مالک تھے اس میں اس کی گنجائش کہیں نہیں تھی کہ پرنس کو دولت کی کوئی طلب ہو، لیکن کام وہی ہوتا ہے جو سربلند رہ کر کیا جائے۔ یہاں اس ملک میں جتنے بھی افراد یہ کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعداد تمہیں معلوم ہے۔ اس شہر میں اور دوسرے شہروں میں ایسے بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جو کالے دھندے بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں خاص طور سے سیٹ جبار کا نام لوں گا جو اس ملک کا سب سے بڑا سمگلر ہے، لیکن پرنس دلاور کا یہ ریکارڈ رہا کہ وہ جہاں بھی رہے سربلند اور کامران رہے اور ان کے سامنے کوئی دوسرا سر اٹھانے کی جرات بھی نہ کر سکا۔ پرنس دلاور شاہ دل انسان ہے، اپنے ساتھیوں کو وہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں۔ یہاں ان کے بازوؤں کی پہنچ محدود نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سیٹ جبار سے زیادہ طاقتور وہی ہیں اور اپنے مسائل حل کرنا بھی بخوبی جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی پرنس دلاور کے لیے کام کا آغاز کیا جائے تو اپنے ذہن سے یہ خوف نکال دیا جائے کہ آپ پر کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ البتہ جب اتنے دشمن سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت پھرتی، چالاکی اور مستعدی زندگی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ کام آپ کا اپنا ذاتی ہے۔ ان الفاظ کے بعد میں چاہوں گا کہ ہر شخص پرنس دلاور کو ان تمام چیزوں سے روشناس کروا دے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ میں فرینکائٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کاروائی کے بارے میں بتانا شروع کرے۔ تغلق خان یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ فرینکائٹس ایک دیسی عیسائی آدمی تھا، چہرے سے بل ڈاگ معلوم ہوتا تھا۔ بھاری جبڑوں کی بناوٹ اس کی سخت دلی کی علامت تھی۔ قدرے پستہ قامت انسان تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، سیٹ اپن ایک دم کتے کا مافک، مالک سے وفا کرتا ہے تو پھر اس پر جان بھی دیتا ہے۔ اپن کے ساتھ 24 آدمی ہیں سیٹھ، سارے کے سارے کوئک لوگ ہیں، جدھر کو بھڑا دو ادھر کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے، سب کا سب فرسٹ کلاس نشانہ باز اور تیراک لوگ ہیں۔ اپن سمندر میں ہر کام کر سکتا ہے، لانچ پر مال لے جا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ کئی بار اپن بحری پولیس کو انگلیوں پر نچایا اور مال نکال کر لے آیا۔ اپن کسی سے نہیں ڈرتا، اپنا کام کرنا پڑتا ہے اور اپنا کام ہی کرتا ہے۔ پر اب تغلق خان ہم کو بولا کہ پرنس دلاور کے لیے کام کرو تو اپن بالکل تیار ہیں، کیونکہ اپن تغلق خان کا شاگرد ہے۔ اپن آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہے، سیٹھ کے سمندر میں اپن کبھی مار نہیں کھائے گا۔ کیا مجال ہے کہ کسی کی، کہ سیٹھ جبار کا یا کسی اور سیٹھ کا
جو اپن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مال نکال لائے۔ سیٹھ جبار کو اپن اچھی طرح جانتا ہے، وہ کئی بار کوشش کیا کہ اپن کو اپنی ٹولی میں شامل کر لے، لیکن اپن نہیں مانا۔ سیٹھ، اپن آپ کا وفادار بن چکا ہے، اپن کو ان تمام سمندر کے راستے کے بارے میں معلومات حاصل ہیں جدھر سے اسمگلنگ کا مال آتا ہے۔ جیسا آپ بولیں گے ویسا ہی ہوگا، اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اس شخص نے کہا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے مسٹر فرینکائٹس، پرنس دلاور سے تم جو کچھ چاہو گے پرنس دلاور تمہیں دے گا، اس سلسلے میں تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سیٹھ، اپن آپ کی غلامی کا فارم بھرتا ہے، فرینکائٹس نے کہا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ وہ سمندر میں فولادی ٹیگ چلانے کا ماہر ہے اور ضرورت پڑنے پر جہازوں کو بھی غرق کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چند دوسرے لوگوں نے بھی اپنا اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ سب عملی لوگ ہیں اور پرنس دلاور کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہیں۔ پھر میں نے ان سب سے کہا، میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہوئے، میری ذات سے آپ لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میں ہر طرح سے تمہارے معاملات کا خیال بھی رکھوں گا۔ میرا مقصد قانون سے ٹکرانا نہیں، ہر چند کہ ہم لوگ اسمگلنگ کی مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے اور اسمگل کیا ہوا مال خرید لیں گے اور باہر سے مال لے آئیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم دولت کمائیں، بلکہ ہم یہاں اسمگلنگ کی مارکیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سیٹ جبار کو ایسا جھٹکا دیں گے کہ وہ بول ہی نہ سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں باہر سے بھی دولت حاصل کرنا ہوگی، یعنی ہم لوگ باہر کا لایا ہوا مال اتنا سستا بیچیں گے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن بیرونی ممالک سے ہمیں دولت حاصل کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا یہ کاروبار چل سکے۔ اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کی تمام تجاویز کا خیر مقدم کروں گا۔ جو